جمعرات 26 اپریل کے سیربین کے ساتھ سمرہ فاطمہ کا سلام۔ خواجہ آصف کی نااہلی سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز کے لیے آنے والے انتخابات میں کتنی مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں
جو اگلا الیکشن ہے وہ میاں نواز شریف اور ان کے حامیوں اور ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے سخت ہے، کیونکہ ان کی سکروٹنی ہو رہی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد سنیے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے ملک کے وزیر خارجہ اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ آصف کو اقامہ رکھنے کے معاملے پر آئین کی شق 62(1)(f) کے تحت تا حیات نااہل قرار دے دیا ہے۔ خبر کی تفصیلات سنیے تہمینہ قریشی سے۔
اس فیصلے کے ساتھ خواجہ آصف کے دبئی کی 3 مختلف کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کی کاپیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف کی جانب سے جان بوجھ کر نوکری اور تنخواہ ظاہر نہیں کی گئی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف نے کافی عرصے سے غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس اقدام سے خواجہ آصف سن 2013 میں ہونے والے انتخابات میں بھی حصہ لینے کے لیے اہل نہیں تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہا تھا اور 10 اپریل کو سماعت کی تکمیل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔
اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مالی سال 2017-18 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی۔ مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ رواں مالی سال اقتصادی ترقی کی شرح 5.79% رہی، جو گزشتہ 13 سال میں سب سے زیادہ ہے۔
پچھلے سال پہلا اسیسمنٹ ہمارا تھا کہ 5.28% گروتھ تھی، لیکن ہم نے اس کو ریوائز کی پروپورشنل اسٹیمیٹ کو، اور اب ہم کو لگتا ہے کہ پچھلے سال جو گروتھ ہوئی ہے وہ 5.4% تھی، جو کہ 11 سالوں میں سب سے زیادہ، اور اس سال جو ہم نے گروتھ کری ہے وہ 5.79% ہے، جو کہ 13 سالوں میں سب سے زیادہ گروتھ ہے۔ جو ایگریکلچر گروتھ ہے وہ 3.8% ہے، مینوفیکچرنگ کی گروتھ پھر 5.8% ہے، جو کہ پورے 10 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انفلیشن جو کہ ہم آئے تھے تو اس سال 7.98% تھا، پہلے 9 مہینوں میں سال کے 3.8% ہے، اور ہماری امید ہے کہ 4.5% سے کم کے اندر یہ فسکل ایئر ختم ہو جائے گا۔
انڈیا میں ایک اسکول بس اور ٹرین میں ہونے والے تصادم کے نتیجے میں کم از کم 13 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ شمالی ریاست اتر پردیش کے علاقے کشی نگر میں پیش آیا۔ ریاستی حکومت نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور ہلاک ہونے والے بچوں کے خاندانوں کے لیے معاوضے کا بھی اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے لوگر کے ڈپٹی گورنر قمر الدین شکیب ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ قمر الدین شکیب کو مسلح افراد نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنی گاڑی میں لوگر سے گردیز کی طرف جا رہے تھے۔ حملے میں ڈپٹی گورنر کے ایک محافظ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو بتایا ہے کہ انہیں تاحال حتمی یقین نہیں ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ ان کی طے شدہ ملاقات ہوگی یا نہیں، جبکہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان کے درمیان جمعے کے روز اہم ملاقات ہو رہی ہے۔ احوال سنیے طاہر عمران سے۔
شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سن 1953 کے بعد پہلے رہنما ہوں گے جو جنوبی کوریا کی سرحد میں داخل ہوں گے۔ جنوبی کوریا کی جانب سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق صدر مون جے ان سرحدی مقام پر مقامی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے کم جونگ ان سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کا مقصد شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر آمادہ کرنا ہے۔ ادھر چین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں آخری تجربے کے بعد کئی آفٹر شاکس آئے اور اندازہ ہے کہ پہاڑ کے اندر کچھ حصہ منہدم ہوا ہے، جس کے بعد وہ جگہ تجربات کے لیے کارآمد نہیں رہی۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان کی ملاقات سے قبل نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس اسٹولٹن بیک نے کہا ہے کہ جب تک شمالی کوریا کی جانب سے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے اس پر پابندیاں برقرار رہنی چاہیے۔ یورپین کمیشن نے ٹیکنالوجی کمپنیز کو متنبع کیا ہے کہ وہ اگلے 6 ماہ میں فیک نیوز یعنی جعلی خبروں سے نمٹنے کا عمل اگر تیز نہیں کرتی تو ان کے خلاف سخت ضوابط نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ تفصیلات سنیے ہمیرا کنول سے۔
یورپین کمیشن نے کہا ہے کہ رواں سال جولائی تک سماجی رابطے کی ویب سائٹس اور آن لائن پلیٹ فارمز فیک نیوز یعنی جعلی یا جھوٹی خبروں کے خلاف ضابطۂ عمل کو وضع کر لیں، جس کے تحت جعلی اکاؤنٹس کی شناخت اور بندش ممکن ہو سکے اور اشتہاری مواد کی اشاعت میں شفافیت شامل ہو۔ یورپی کمیشن نے حقائق کی تصدیق کے لیے آزادانہ یورپین نیٹ ورک بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ یورپی یونین کے سیکیورٹی کمشنر جولین کنگ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین چاہتی ہے کہ صارفین کو واضح طور پر معلوم ہو کہ جو خبر وہ پڑھ رہے ہیں اس کا منبع کیا ہے۔
عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے لیے فوج اور پولیس کی شراکت میں کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں جنگجوؤں کی جانب سے حالیہ دنوں میں کئی کارروائیاں کی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ سال عراقی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ملک بھر سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی چین کے صدر شی جن پنگ کی دعوت پر وہاں ایک غیر رسمی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ملاقات دونوں ممالک کے تعلقات کو کیا کوئی نیا موڑ دے سکتی ہے؟ اس بارے میں تفصیلات ہم پروگرام میں آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر خارجہ خواجہ آصف کو کاغذات نامزدگی میں دبئی کی ملازمت اور وہاں سے حاصل ہونے والی تنخواہ کو ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دیا ہے۔ خواجہ آصف کی نااہلی آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہوئی ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی رکن پارلیمان کی نااہلی عمر بھر کے لیے ہو جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کو بھی اسی قانون کے تحت نااہل کیا گیا تھا۔ نااہل قرار دیے گئے خواجہ آصف کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ عدالت عالیہ کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف نے سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں اپنے کاغذات نامزدگی میں دبئی میں ملازمت کو جان بوجھ کر چھپایا تھا۔ اس فیصلے کے ساتھ خواجہ آصف کا دبئی کی تین مختلف کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کی کاپیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ اس عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف کے وکیل کی طرف سے یہ دلائل دینا کہ ان کے موکل کا احکامہ ملازمت کے لیے نہیں تھا بلکہ کسی اور مقصد کے لیے تھا تو یہ دلیل کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے خواجہ آصف سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں بھی حصہ لینے کے اہل نہیں تھے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک نااہل شخص کیسے پارلیمان کا رکن ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح کے معاملے پارلیمنٹ کی بجائے عدالتوں میں ہوں گے تو پھر عدالتیں قانون کے مطابق ہی فیصلہ دیں گی۔ اس فیصلے میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دینے کے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کے خلاف دائر کی گئی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں اپنے اقامے کے بارے میں تفصیلات ظاہر نہیں کی تھیں، جبکہ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اس اقامے کا ذکر کیا ہے۔ درخواست گزار عثمان ڈار نے اپنی پٹیشن میں یہ بھی کہا تھا کہ گزشتہ سال نواز شریف کو اقامہ رکھنے کی بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا تھا تو خواجہ آصف کو بھی انہی وجوہات کی بنا پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف کی جانب سے عدالت میں جمع کروائی گئی دستاویزات میں کمپنی کی جانب سے لکھے گئے خط میں ان کی ملازمت کی تصدیق کی گئی تھی، تاہم اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کی نوکری میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کے لیے خواجہ آصف کو متحدہ عرب امارات میں رہنا پڑے، اور کمپنی فون پر بھی ان سے مشورہ لے سکتی ہے۔ خواجہ آصف سن 2013 کے عام انتخابات میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے حلقہ NA 110 سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ نواز شریف کی کابینہ میں انہیں دفاع اور پانی و بجلی کی وزارتوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ گزشتہ سال نواز شریف کی پاناما لیکس میں نااہلی کے بعد شاہد خاقان عباسی نے وزارت عظمیٰ سنبھالی تھی تو خواجہ آصف کو ملک کا نیا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا تھا اور وہ عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے تک اسی عہدے پر کام کر رہے تھے۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور دوسری طرف صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جب تک آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہوتا اس وقت تک سیاست دانوں کی اکثریت اس قانون کی زد میں آئے گی۔
جو بھی پارلیمنٹیرین اپنے کاغذات نامزدگی پر کرتے وقت کسی اپنی ڈیکلیریشن میں اومیشن کرے گا تو اس کو آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ ہٹ کرے گا، اور اس میں کیونکہ مدت کا تعین نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ کہا ہے کہ جب تک مدت کا تعین پارلیمنٹ نہیں کرتی یا پارلیمنٹ 62(1)(f) کو امینڈ نہیں کرتی اس وقت تک اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ فار ایور ہوگی. تو اس لیے یہ جو 62(1)(f) ہے یہ انشاءاللہ تعالی اگلی پارلیمنٹ میں یہ جو ہے وہ قصہ ماضی ہو کے رہ جائے گا. جس طرح سے کبھی جس کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ 58(2)(b) ہوا کرتی تھی. تو یہ جو شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی فار ایور یہ صرف اس وقت تک ہی ہے جب تک پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو امینڈ نہیں کرتی.
یہ تھے صوبہ پنجاب کی وزیر قانون رانا ثناء اللہ. حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کی نااہلی کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی رکن پارلیمان یا سیاستدان کو اقامہ رکھنا زیب نہیں دیتا. تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے رد عمل میں کہا ہے کہ خواجہ آصف نے شوکت جانم اسپتال کو نشانہ بنایا، نتیجتاً آج پوری دنیا میں خود سرعام رسوا ہوئے ہیں. آج کے عدالتی فیصلے پر کس نے کیا کہا، سنتے ہیں اسلام آباد سے ہارون رشید کی اس رپورٹ میں.
حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے ایک ٹویٹ میں خواجہ آصف کی نااہلی پر رد عمل میں کہا کہ گاڈ فادر کا ایک اور درباری اقامے کی آڑ میں کرپشن، منی لانڈرنگ اور مفادات کے تصادم کے اصول کی صریحاً خلاف ورزی چھپاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور نااہل ہو گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے لاہور میں قائم فلاحی شوکت خانم ہسپتال کو نشانہ بنایا، نتیجتاً آج خود سرعام رسوا ہوئے ہیں. اسی جماعت کے سیالکوٹ سے رہنما اور خواجہ آصف کے خلاف عدالت جانے والے عثمان ڈار نے فیصلے کے بعد کہا،
پانچ سال کی جد و جہد رنگ لے کے آئی ہے، پانچ سال کی، اور پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ پاکستانی قوم اور بالخصوص میرے پیارے شہر سیالکوٹ کی عوام کے سامنے سرخرو ہوں میں.
سینٹ میں قائد حزب اختلاف شریر رحمان نے اسلام آباد میں صحافیوں کے ساتھ آج ایک گفتگو میں خواجہ آصف سے مطالبہ کیا کہ وہ جرأت اور ملکی وقار کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فل فور مستعفی ہو جائیں. ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے، لیکن نون لیگ نے اس وقت ایک بھی نہیں سنی اور ایوان کو بے توقیر کیا ہے. شریر رحمان،
ہم نے نون لیگ کو بار بار کہا تھا کہ خدارا آپ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں رکھیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنی. یہ اس وقت اتنے اپنے اقتدار میں مگن تھے، اور ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ ایک رویہ ہے کہ ہم پر وہ قانون لاگو نہیں ہو سکتے جو دوسروں پہ لاگو ہو رہے.
پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا کہنا تھا کہ ووٹ کا تقدس مکہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایوان میں آنے سے ہوتا ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ ان کے دور میں یوسف گیلانی کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور عوام کو کبھی مشتعل نہیں کیا. ادھر مجلس وحدت المسلمین نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ نااہل حکمرانوں کی نااہلی پر عدلیہ نے ایک اور مہر ثبت کر دی ہے. اس جماعت کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کی نااہلی کا فیصلہ آئین کی بالادستی ہے اور وہ اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں. ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
ہارون رشید کی اس رپورٹ میں آپ نے سنا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے پاکستان میں کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. خواجہ آصف کا سیاسی سفر اب تک کس طرح کا رہا ہے، اس پر نظر ڈالی ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شجاع ملک نے.
پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور وزیر خارجہ خواجہ آصف اپنی جماعت کے ایک اہم ستون ہیں. خواجہ محمد آصف 9 اگست 1949 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ان کے والد خواجہ محمد صفدر آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں میں سے ایک اور تجربہ کار پارلیمنٹیرین تھے. خواجہ آصف نے کیڈٹ کالج حسن ابدال سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے بیچلرز کیا اور یونیورسٹی کالج لاہور سے ایل ایل بی کیا. خواجہ آصف کا تعلق سیالکوٹ کے ایک اہم سیاسی خاندان سے ہے، جسے سیالکوٹ کی کشمیری برادری کی سیاسی حمایت کئی دہائیوں سے حاصل ہے. خواجہ آصف نے اپنے آبائی علاقے سیالکوٹ سے 1993، 1996، 2002، 2008 اور 2013 میں لگاتار انتخابات میں کامیابی حاصل کی. کئی سال متحدہ عرب امارات میں رہائش کے بعد جب وہ پاکستان لوٹے تو پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں پہلی مرتبہ 1991 میں منتخب ہوئے. نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں انہیں نجکاری کمیشن کا چیئرمین تعینات کیا گیا۔ 2008 میں جب کچھ وقت کے لیے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی تو خواجہ آصف کے پاس وزارت برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل اور وزارت کھیل بھی تھی۔ یاد رہے کہ سن 2012 میں خواجہ آصف کے خلاف سپریم کورٹ میں دوہری شہریت رکھنے کے حوالے سے مقدمہ کیا گیا تھا، تاہم عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ خواجہ آصف سن 2013 کے انتخابات میں سیالکوٹ کے حلقہ این اے 110 سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ نواز شریف کی کابینہ میں انہیں دفاع اور پانی و بجلی کی وزارتوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ تاہم جولائی 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد شاہد خاقان عباسی نے جب وزارت عظمیٰ سنبھالی تو خواجہ آصف کو ملک کا نیا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا تھا اور وہ 9 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے۔
سیالکوٹ سے اسلام آباد تک کا یہ سیاسی سفر اور پھر نا اہلی کے فیصلے سے یہ دھچکا، یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے شجاع ملک۔ اور اسی موضوع پر میں نے بات کی اسلام آباد میں سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائد سے، اور ان سے سب سے پہلے میں نے یہ پوچھا کہ خواجہ آصف کو نا اہل قرار دیے جانے سے نواز شریف کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے۔
میرا خیال ہے کہ ان کے لیے دھچکا اس لیے ہے کہ ایک تو ان کا ایک ٹرسٹڈ آدمی جو کہ سیالکوٹ میں ہمیشہ سے الیکشن جیت رہا تھا، اور ان کا سیالکوٹ بھی ایک سیاسی قلعہ ہے، وہاں کا ایک الیکٹیبل جو ہے اب وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا اور وہاں ان کی سیاسی پوزیشن کمزور ہوگی، اور ملکی سطح پر بھی ان کی پوزیشن یوں کمزور ہوگی کہ ان کی کیبنٹ کا ایک شخص اقامہ پر نکالا گیا جس طرح وہ نکالے گئے ہیں، اور تیسرا یہ کہ جس سے یہ بھی اندازہ ہوگا لوگوں کو کہ قوم کا اگلا الیکشن ہے وہ میاں نواز شریف اور ان کے حامیوں اور ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے سخت ہے، کیونکہ ان کی سکروٹنی ہو رہی ہے اور ان کے اوپر عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ آ رہے ہیں، تو نواز شریف کے ایک ساتھی کا مزید کا نائل ہونا میرا خیال ہے نواز شریف کو اور کمزور کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے بیانیے میں اور جارحیت آئے گی کہ جس طرح سے انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے اسی طرح ان کے ساتھیوں کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے، اور وہ مظلومیت کارڈ زیادہ جو ہے طاقت سے کھیل سکیں گے۔
جی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ایک اوور آل جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا، کیونکہ انتخابات کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ پہلے نواز شریف اور اب خواجہ آصف، تو پارٹی کے لیے کس طرح کا دھچکا ہو سکتا ہے انتخابات کے نظریے سے؟
جی دیکھیں، جو فین سٹر ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو دیواروں پر بیٹھے ہوتے ہیں،
جی
وہ ڈیفینیٹلی ادھر جاتے ہیں جدھر یہ ہوتا ہے کہ آئندہ طاقت یا اقتدار انہیں ملنے والا ہے، تو فین سٹرز تو آلریڈی جو ہیں وہ نون لیگ سے جا رہے ہیں تحریک انصاف میں یا آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب پاکستان میں ہر روز 5-7 لوگ جو ہیں وہ اپنی وفاداریاں بدل رہے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ بھئی نون کا چانسز کم ہو رہے ہیں اقتدار میں، اور یہ لوگ بھاپ جاتے ہیں پہلے سے، خاص کر الیکٹیبل انتخابی گھوڑے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، یہ سونگھ لیتے ہیں اور پھر اسی چراگاہ میں جاتے ہیں جہاں پہ سبزہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تو نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ووٹر ہوتا ہے وہ الیکٹیبلز کے ساتھ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، یہ دونوں ٹرینڈز نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ووٹر جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس پارٹی کا ساتھ دینے میں فائدہ ہے کیونکہ یہ اقتدار میں آ رہی ہے، اور وہ لوگ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں لوگ مظلومیت کا ساتھ بھی دیتے ہیں، ہمارے پنجاب کے اور سندھ کے جو ہیرو ہیں وہ مظلوم لوگ ہیں، وہ ہیر ہے، وہ سفسی ہے، وہ بھٹو ہے، یہ آخری مہینے میں یہ پتا چلے گا الیکشن سے کہ لوگ اس دفعہ طاقتور کا ساتھ دیں گے یا مظلوم کا، بظاہر عام طور پر تو لوگ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں۔
جی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کے دھچکے پارٹی کو لگ رہے ہیں اس کے لیے کسی طرح کی تیاری پارٹی کے پاس ہے؟
پارٹی کے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی اس دھچکے میں، تو صرف یہ ہے کہ جتنا وہ بچا سکتے ہیں اتنا بچائیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے وفاقی حکومت بچانے کی کوشش کی، صوبائی حکومت بچانے کی کوشش کی، جتنے ایم این اے رہ سکتے ہیں رہ جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی طاقت اتنی کم اگر نہیں ہوئی تو وہ پھر وفاقی یا صوبائی حکومت میں آ سکتے ہیں، اس لیے یہ پروسیس جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ان کی طاقت اتنی کم نہیں ہو جاتی کہ وہ صرف ایک اپوزیشن کی پارٹی رہ جائے۔
اچھا سہیل صاحب، اس سے پہلے بھی پاکستان میں سیاستدان نااہل ہوئے ہیں اور کئی معاملوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا بھائی، ان کا بیٹا، اس طرح سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو فی الحال تو خواجہ آصف ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، لیکن اگر وہ وہاں بھی ناکام ہوتے ہیں تو کیا کوئی ایسا نظر آتا ہے، کیا کوئی ایسا ہے جو ان کی بھی جگہ لے سکتا ہے؟
مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے بیٹے پڑھ چکے ہیں یا کس صورتحال میں ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے ان کے خاندان میں کوئی نمایاں فرد تو ایسا نظر نہیں آتا جو سیاست میں ہوں، وہ اکیلے ہی نظر آتے رہے ہیں ہمیشہ اور اکیلے ہی وہاں سیالکوٹ میں اپنی فیملی کی طرف سے سیاست کرتے رہے ہیں، باقی ان کے خاندان پس منظر میں رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کو سامنے لے آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احتساب کی بات یا نہری کی بات، یہ تو 70 سال سے چل رہا ہے
جی۔
پہلا احتسابی قانون جو تھا وہ 1948 میں بنا تھا اور اس کو قیام پاکستان کے وقت سے مؤثر بعمل قرار دیا گیا تھا، اور اس جو احتساب کے قوانین ہیں ان میں حسین شہید سہروردی سے لے کے کون بڑا نام نہیں جو اس کی زد میں نہیں آیا۔ تو یہ تو پورے 70 سال کی ایک تاریخ ہے، احتساب سے ہمارا دل نہیں بھرتا، ہم چاہتے ہیں کہ مزید احتساب ہو۔
یہ تھے سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائج۔ پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت نے اپنے 5 سالہ دور حکومت کے آخری سال کے دوران ملکی معیشت کا جائزہ یعنی اکنامک سروے آج اسلام آباد میں پیش کیا۔ ملکی معیشت کے اس جائزے میں 1 سال کے دوران مختلف شعبوں میں حکومت کی کارکردگی کی تفصیلی منصوبہ بندی کمیشن کے سربراہ احسن اقبال اور معاشی امور پر وزیر اعظم کے مشیر مفتاح اسماعیل نے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں بیان کی۔ اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھی آصف فاروقی بھی موجود تھے جو اب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ آصف، کیسی رہی یہ پریس کانفرنس جو عموماً کافی طویل ہوتی ہیں، تو مرکزی نقطہ کیا رہا پریس کانفرنس کا؟
جی سمرا، آج بھی کافی طویل 1 گھنٹے سے زیادہ یہ پریس کانفرنس رہی، جس میں 2-3 لوگ مختلف اپنی اپنی کارکردگی حکومت کی جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مرکزی نقطہ اس دفعہ اکنامک سروے کا یہ رہا کہ اس موقع کو حکومت نے استعمال کیا ہے اپنی 5 سال کی کارکردگی بیان کرنے کے لیے۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اکنامک سروے ہوتا ہے وہ اس سال کا ہوتا ہے، یعنی اس سال 2017 اور 2018 کے درمیان جو کارکردگی رہی ہے اس پر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے یہ نقطہ نکالا اس دفعہ کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنی 5 سال کی جو کارکردگی ہے وہ پوری کی پوری اس میں بیان کر دیں۔ اور جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں اقتصادی امور کے، انہوں نے اس نقطے کو کیسے بیان کیا، آپ بھی سنیے۔
5 سال کی جو ہماری مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہے اس کا بھی ایک اسیسمنٹ ہے، اس کا بھی ایک رپورٹ کارڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے 5 سال پہلے میاں نواز شریف نے وعدے کیے تھے اس قوم کو اور جس کے لیے ہم کو ووٹ دیا گیا تھا، ہم نے اس وعدوں کو پورا کیا ہے، اور آج یہ جو رپورٹ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے وہ تمام وعدے جو ہے پورے کر دیے ہیں۔
جی سمرا، تو رپورٹ کارڈ انہوں نے اس کو بتایا اور اس کے ذریعے اپنی تفصیلی کارکردگی 5 سال کی جو ہے وہ معاشی میدان میں انہوں نے بیان کی۔
اچھا آصف، ملکی معیشت کے اشاریوں کے ذریعے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس 1 سال میں ملکی معیشت کے حالات کیسے رہے ہیں؟
دیکھیے، جب یہ ابتدا کی اس پریس کانفرنس کی تو احسن اقبال جو منصوبہ بندی کے سربراہ ہیں کمیشن کے، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہماری کارکردگی بہت اچھی جا رہی تھی پچھلے 4 سال میں، لیکن آخری سال میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے حالات جو ہے وہ بہت خراب ہو گئے اور اتنے اہداف پورے نہیں ہو سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو پکچر ہمیں دکھائی، جو تصویر دکھوائی، وہ بہت اچھی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جتنے بڑے بڑے اشارے ہوتے ہیں، جیسے کہ شرح نمو ہے جس سے معیشت بڑھتی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو ہے وہ 5.2 سے بڑھ کے 5.7 پر پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 13 سال میں اتنی زیادہ شرح نمو جو ہے وہ پاکستان کی معیشت نے نہیں دیکھی۔ انہوں نے ایگریکلچر کا کہا کہ وہ بھی بڑھ رہی ہے، پچھلے 13 سال میں اتنی کبھی نہیں بڑھی، جو صنعت ہے وہ ترقی کر رہی ہے، سب کچھ ترقی کر رہا ہے۔ ایک اور نقطہ انہوں نے بتایا وہ تھا افراط زر کی شرح۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2008 میں جب افراط زر ہے جو وہ 11% تھا، 2013 میں جب ان کو حکومت ملی وہ تقریباً 8% تھا، اور آج وہ 3.8 8% है, यानी 4% से भी कम है. तो ये वो अपना बयान करते रहे. और उसके अलावा उन्होंने जो पावर सेक्टर है, जो लोड शेडिंग है, उसके बारे में भी एक बात की. वो क्या थी वो सुनिए.
जब हम आए थे उस वक्त, उससे पहले मैक्सिमम एक दिन किसी दिन अगर मेगावाट बने थे तो 15,000 मेगावाट बने थे. और पाकिस्तान के अंदर नेम प्लेट कैपेसिटी जो थी वो 21,000 मेगावाट की थी. एम्बियंट टेम्परेचर के अंदर वो 18,000 मेगावाट दे सकते थे. और क्योंकि वो डिग्रेड हो गए थे मशीन्स, तो उनकी कैपेसिटी जो एक्चुअल थी वो 15,000 से ज़्यादा नहीं थी, वो भी पीक समर में जब तरबेला पूरा चल रहा हो.
जी समरा, तो ये उनकी इक्तसादी रिपोर्ट, आप समझ लीजिए.
बहुत शुक्रिया आसिफ. आपके पास और भी तफसीलात होंगी लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त कम है. प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री के सवाल पर एक बार फिर इख्तलाफ क्यों खड़ा हो गया है. सैरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं, प्रोग्राम अभी जारी है.
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
रही म्यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया. मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा.
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल.
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की. अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर.
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा. हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद.
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है.
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं. अब्दुलरशीद शकूर, बीबीसी दुबई.
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा. शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद.
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है. रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर.
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए.
और अब खेलों की खबरें सुनिए अब्दुलरशीद शकूर से.
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने दौरे इंग्लैंड का पहला फर्स्ट क्लास मैच हफ्ते के रोज से कैंट के खिलाफ खेलने वाली है. और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच मिकी आथर का कहना है कि ये टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें अगरचे टेस्ट मैचों के तजुर्बे की कमी है लेकिन ये बासलाहियत टीम है. मिकी आथर का कहना है कि यासिर शाह यकीनन एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं जिनकी कमी महसूस होगी, लेकिन सीजन के शुरू में टेस्ट मैचेस होने के सबब पाकिस्तानी टीम को इस दौरे में स्पिनर की शायद जरूरत ना पड़े. चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले मैच में रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख को 1-2 से शिकस्त दे दी. रियल मैड्रिड की तरफ से मार्सेलो और एसेंसियो ने गोल किए लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल ना कर सके. ये इस साल चैंपियंस लीग में पहला मैच है जिसमें रोनाल्डो गोल करने में नाकाम रहे हैं. आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें मध्य मुकाबिल हैं. किंग्स 11 पंजाब ने अब तक 6 में से 5 मैचों में कामयाबी हासिल की है और उसके 10 पॉइंट्स हैं. गुज़िश्ता रात अंबाती राइडो और महेंद्र सिंह धोनी की शानदार बैटिंग के सबब चेन्नई सुपर किंग्स ने 206 रन का हदफ उबूर करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की. राइडो ने 82 और धोनी ने आउट हुए बगैर 70 रन बनाए. इस मैच में मजमू तौर पर 33 छक्के लगे जो आईपीएल का रिकॉर्ड है. साबिक आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच को बार्सिलोना ओपन के दूसरे राउंड में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा. उन्हें क्वालिफायर खिलाड़ी मार्टिन क्लेजन ने 6-2, 1-6 और 6-3 से शिकस्त दी. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2021 की चैंपियंस ट्रॉफी खत्म करने का फैसला किया है और इसकी जगह ICC वर्ल्ड T20 इवेंट मुनक्किद किया जाएगा. ICC ने तमाम रुकन ममालिक के दरमियान खेले जाने वाले T20 मैचों को इंटरनेशनल का दर्जा भी दे दिया है. ये फैसले कोलकाता में होने वाले ICC के इजलास में किए गए.
खेल की खबरें आप सुन रहे थे अब्दुलरशीद शकूर से. और सन 1953 में कोरियाई जंग के अख्ताम के बाद पहली बार शुमाली कोरिया की हुकूमत के कोई भी रहनुमा जनूबी कोरिया की हदूद के अंदर कदम रखेंगे और ऐसा कल यानी जुमे को होगा. इस खबर की तफसील हम आपको सैरबीन में आगे चलकर सुनवाएंगे. यहाँ सैरबीन अपने निस्फ को पहुंचा. अहम खबरों का खुलासा सुनिए नादिया सुलेमान से.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے ملک کے وزیر خارجہ اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ آصف کو اقامہ رکھنے کے معاملے پر آئین کی شک 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دیا ہے۔ مالی سال 2017-18 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال اقتصادی ترقی کی شرح پاکستان میں 5.79% رہی، جو گزشتہ 13 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ انڈیا میں ایک اسکول بس اور ٹرین میں ہونے والے تصادم کے نتیجے میں کم از کم 13 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ لوگر کے ڈپٹی گورنر قمر الدین شکیب ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ انہیں تاحال حتمی یقین نہیں ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ ان کی طے شدہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نادیہ سلیمان۔ کل سے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی چین کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے۔ وہ چین کے صدر شی جن پنگ کی دعوت پر وہاں ایک غیر رسمی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ بھارت اور چین کے رشتے روایتی طور پر کشیدہ رہے ہیں، تو اب یہ ملاقات دونوں ممالک کے رشتوں کو کس جانب لے جائے گی؟ اسی بارے میں میں نے بات کی دلی میں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر پشپیش پنت سے، اور سب سے پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس دورے کا اہم ایجنڈا کیا ہوگا اور یہ ملاقات کیا دونوں ممالک کو ان کے تعلقات کو بہتر بنائے گی؟
مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی ضرورت اور اہمیت اور پرائیورٹی یہی ہے کہ چین کو پاکستان سے اگر تھوڑا بہت بھی الگ کیا جا سکے تو کر سکے، اور جہاں تک چین کی کوشش ہے، چین کے لیے مدعا سب سے اہم یہ ہے کہ جب سے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اس کے خلاف ٹریڈ وار کا اعلان کیا ہے اور طرح طرح کے نشید اور ہینڈی کیپس لگانے کی کوشش کی ہے، کہ پرتیبندھ لگانے کی، بین کرنے کی، تو چونکہ چین کی کمپنیوں کا سب سے بڑا بازار امریکہ میں ہے اور خریدار امریکہ میں ہے، تو اس کا نقصان دیر سویر چین کو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو چین بھلے اس وقت کتنا ہی دلیری دکھائے، کل ملا کر امریکی بازار سے باہر جانا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے چین یہ کوشش کر رہا ہے کہ پیسیفک ریجن میں، ساؤتھ چائنا سی میں، ہر طرح سے باہری طاقتوں کا، جن میں امریکہ سب سے اہم ہے، اثر کم کیا جا سکے اور اس کو ٹریڈ وار کا نقصان کم ہو۔ تیسرا مدعا جو میری سمجھ میں بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہے، وہ ون بیلٹ ون روڈ والا ہے، جس میں اب تک باقی سارے ملکوں کی رضامندی ہے مگر ہندوستان اڑیل ڈٹا ہوا ہے کہ ہم تو اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں، ہم رضامند نہیں ہیں، کہ جو ون بیلٹ ون روڈ ہے وہ گلگت بلتستان کے اس علاقے سے کٹ کی جا رہی ہے جو ہندوستان کا ماننا ہے کہ اس کی زمین ہے۔ تو یہ سارے جھگڑے بڑے لمبے اور الجھے ہوئے ہیں، مگر اس وقت چین کو ضرورت ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کے معاملے میں بھی ہندوستان اگر راضی ہوتا ہے تو شانگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن، کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں اڑچن نہ آئے۔
دونوں ممالک چین اور بھارت میں قربت بڑھتی ہے، نزدیکیاں بڑھتی ہیں، تو اس سے خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے، سیاسی اور جغرافیائی حالت جو ہے، وہ کس طرح متاثر ہو سکتی ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ انرجی سیکیورٹی ہو یا فوڈ سیکیورٹی ہو، ہندوستان اور چین دونوں ہی ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہیں، رائیولز ہیں۔ آج چین دنیا کا نہ کیول سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے، اس کی اکانومی امریکہ کے بعد نمبر 2 پہ ہے اور ہندوستان کی اکانومی اس سے 10 گنا چھوٹی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے لیے چین ایک بہت اہم اکنامک پارٹنر ہے، مگر چین کے لیے ہندوستان اتنا اکنامک پارٹنر آج سے پہلے نہیں تھا۔ اور نہ میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ چین نے جو 60 سال سے پاکستان کے ساتھ دوستی نبھائی ہے، اس کو وہ کلک جھپک کے ختم کر دے گا، کیونکہ پاکستان کی اہمیت جیو پولیٹیکلی چین کی یہ کہیں زیادہ ہے۔
یہ تھے دلی سے بین الاقوامی امور کے ماہر پشپیش پنت۔ اور اب رخ کرتے ہیں کوریا کا۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان شمالی کوریا کے مرکزی رہنما کم یونگ ان سے جنوبی کوریا کی سرحد کے اندر واقع ملٹری ڈیمارکیشن لائن پر کل صبح ملاقات کریں گے۔ کیا اس ملاقات سے شمالی کوریا کو جوہری پروگرام ترک کرنے پر راضی کیا جا سکے گا؟ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے تہمینہ قریشی سے۔
جنوبی کوریا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان شمالی کوریا کے مرکزی رہنما کم جونگ اونگ سے شمالی کوریا کی سرحد کے باہر اور جنوبی کوریا کی سرحد کے اندر واقع ملٹری ڈیمارکیشن لائن پر کل صبح ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے لیے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اونگ کے ساتھ 9 فوجی افسر اور ان کی بہن کم یو جونگ بھی تشریف لائیں گی۔ جنوبی کوریا کے ایوان صدر کے امور کے نگراں ام جونگ سیوک نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ شمالی کوریا اہم موضوعات پر بات چیت کے لیے کوشاں ہے.
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان شمالی کوریا کے حکومتی امور کمیشن کے چیئرمین کم جونگ ان سے کل صبح ملاقات کریں گے. جنوبی اور شمالی کوریا کے رہنما اپنی تاریخی ملاقات پین جمون پر واقع ملٹری ڈیمارکیشن لائن کے پاس کریں گے. جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان ملٹری ڈیمارکیشن لائن پر ملٹری آرمسٹس کمیشن کی عمارت کے سامنے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا استقبال کریں گے.
1953 میں کورین جنگ کے اختتام کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما جنوبی کوریا کی حدود کے اندر قدم رکھیں گے. اس تاریخی سمٹ کا مقصد شمالی کوریا کے جوہری ہتھیار کے پروگرام کو روکنے کے امکانات پر مذاکرات کرنا ہے. تاہم جنوبی کوریا کی حکومت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سمٹ کے دوران شمالی کوریا کے ساتھ جوہری ہتھیار کے پروگرام کو ترک کرنے کے لیے کوئی معاہدہ طے پانے کا امکان بہت کم ہے. جنوبی کوریا کے ایوان صدر کے امور کے نگراں ام جونگ سیوک کے مطابق اس سمٹ میں سب سے زیادہ مشکل اس بات کا تعین کرنا ہے کہ دونوں ممالک کے رہنما کس حد تک جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو روکنے کے لیے رضامند ہوتے ہیں.
میرا خیال ہے شمالی کوریا کی حکومت اپنے اعلیٰ فوجی افسران کو بھی اس ملاقات کے لیے بھیجے گی کیونکہ ان کے لیے بھی جوہری ہتھیار کے پروگرام کو روکنا اور جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کو کم کرنا اور امن قائم کرنا اہم ہے.
یہ سمٹ شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے بیچ سن 2000 اور سن 2007 کے بعد ہونے والی اپنی طرز کی تیسری ملاقات ہوگی. گزشتہ کئی مہینوں میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان کشیدگی میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. اگر اس ملاقات کے دوران سیاسی ماحول خوشگوار رہا تو اس سے شمالی کوریا کے رہنما کم جون ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ممکنہ ملاقات کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. ایک ہفتے قبل شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جوہری ہتھیاروں کے ٹیسٹ کچھ عرصے کے لیے روکنے کا اعلان کیا تھا. شمالی کوریا کے اس فیصلے کا امریکی اور اس کے اتحادی جنوبی کوریا نے خیر مقدم کیا تھا. جبکہ برسلز میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنز ستولتنبرگ نے شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات کو خوش آئین قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے ٹیسٹ روکنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شمالی کوریا پر عائد اقتصادی پابندیاں فی الوقت اپنی جگہ قائم رہنی چاہیے.
One of the reasons why we see the progress we have seen over the last weeks is because
گزشتہ ہفتوں ہم نے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان کشیدگی میں کمی اور سیاسی تعلقات کی بہتری دیکھی ہے. اس کی وجہ شمالی کوریا پر شدید بین الاقوامی دباؤ اور اقوام متحدہ کی جانب سے عائد سخت اقتصادی پابندیاں بھی ہو سکتی ہیں. اور میں شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کا خیر مقدم کرنے کے علاوہ اس بات کی بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ان پابندیوں پر پہلے سے بہتر طریقے سے عمل درآمد کروایا گیا ہے. مگر جب تک ہمیں شمالی کوریا کی طرف سے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو روکنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدام نظر نہیں آتے شمالی کوریا پر عائد پابندیاں برقرار رہنی چاہیے.
شمالی کوریا کے مرکزی رہنما اور ان کے ساتھ آنے والے عہدیدار ایک پورا دن جنوبی کوریا کی سرحد کے اندر گزاریں گے. جنوبی کوریا کی حکومت اس سمٹ کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے. جنوبی کوریا کے حکام کے مطابق ملاقات کے دوران کم جونگ اونگ اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان دونوں ملکوں سے لائی گئی مٹی اور پانی سے ایک درخت بھی لگائیں گے. جو
تفصیلات پیش کر رہی تھی تہمینہ قریشی, اور اسی موضوع پر میں نے بات کی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ کوریائی امور کے ماہر جتندر اتم سے. ان سے میں نے پوچھا کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ملاقات کتنی اہم ہے.
اس ملاقات کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ پورے کورین پیننسولا میں, ساؤتھ کوریا میں خاص طور سے, بہت زیادہ امید ہے لوگوں کو, کیونکہ ابھی تک جو چل رہا تھا کہ دیر کین بی وہ ایک اسٹرائک ہو سکتا ہے نارتھ کوریا میں, نارتھ کوریا اتنا پاس ہے سول سے کہ لوگ بہت نروس تھے, اس لیے امید بہت زیادہ ہے. اور یہ جو پریسیڈنٹ ہیں اس سمے کوریا میں, ساؤتھ کوریا میں پریسیڈنٹ مون جے ان, ان پر لوگوں کا بہت زیادہ وشواس ہے کہ اگر ڈی نیوکلرائزیشن نہیں ہوتا ہے تو ڈی ملٹرائزیشن ہو سکتا ہے کورین پینسولا میں, اور اس سے ایک پرکار کے شانتی پریاسوں کو بہت امید ہے.
اچھا, دونوں ممالک شمالی کوریا اور جنوبی کوریا, ان دونوں کے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں وہ ہیں کیا, وہ ڈیفرنسز ہیں کیا, اور اس ملاقات سے کیا ان ڈیفرنسز کو, ان اختلافات کو کیا دور کیا جا سکتا ہے؟
دونوں طرح سے کوریائی لوگ ایک ہیں, ان کا ایک طرح کا ماننا ہے, ایک طرح کا سوچ ہے. ان کے بیچ میں جو سب سے بڑی دیوار تھی وہ تھی کمیونزم اور کیپٹلزم کی. پر اب جب دنیا میں کیپٹلزم کمیونزم کا جو مت بھید ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, نہ کے برابر ہے, تو اس صورت حال میں دونوں کوریا کے بیچ میں جو رجیم ہے, ساؤتھ کورین جو رجیم ہے اور نارتھ کوریا میں جو کم فیملی اور ان کی جو رجیم ہے, اس کے بیچ کی جو دوری ہے وہ بہت زیادہ ہے.
اچھا.
اور اس دوری کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو بہت دقت ہے کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا استتو الگ الگ رہنے میں لوگوں کو دقت ہے, کیونکہ بہت ساری ڈیوائڈیڈ فیملیز ہیں جو یدھ کے دوران ڈیوائڈ ہو گئیں.
یہ بتائیے کہ جو چین, اگر آپ دیکھیں تو چین روایتی طور پر شمالی کوریا یعنی نارتھ کوریا کا اور امریکہ جنوبی کوریا کا حامی رہا ہے, ان کی حمایت کرتا رہا ہے, تو کیا یہ جو ملاقات جو جمعے کو ہونے جا رہی ہے, اس کا ارینجمنٹ, اس کو دونوں ملکوں کو ملنے کے لیے ایک ساتھ لانا, اس میں کیا چین اور امریکہ کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ ہاں
بالکل ہے. اصل میں جو ساؤتھ کوریا میں جو رجیم ہے, یہ پہلی بار رجیم ہے جس پر نارتھ کوریا ٹرسٹ کر سکتا ہے, وشواس کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے پہلے جو ساؤتھ کوریا میں جو رجیم تھی وہ پرو امریکا تھی, مطلب کنزرویٹو لوگ ساؤتھ کوریا میں رول کر رہے تھے, جو پریسیڈنٹ ابھی ہٹائی گئی. یہ جو مون جے ان جو پریسیڈنٹ ابھی جو بنے ہیں, نئے جو پریسیڈنٹ بنے ساؤتھ کوریا میں, ان کے اوپر نارتھ کوریا کا فیتھ ہے کیونکہ یہ پروگریسو پالیٹکس کی طرف سے آتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہوا ہے.
یہ تھے جتندر اتم, اور اب سنیے آپ کی بات.
سربین کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں سبا رحمت کا سلام. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان کی مقبول گلوکارہ اداکارہ مشا شفیع نے گلوکار اور اداکار علی ظفر پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا, جبکہ علی ظفر نے ان الزامات کی تردید کی تھی. پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں پہلی بار اس طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے, اور ہمارے سامعین اپنے پیغامات ریکارڈ کرواتے ہوئے اس بارے میں کیا کہتے ہیں, سنیے.
میں راولپنڈی سے کومل کبیر بات کر رہی ہوں. مشا شفیع کے کیس میں آئی تھنک ابھی بیکاز کوئی بھی اس بارے میں ویو نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی پروف ابھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ مشا شفیع بینگ اے رول ماڈل, ان کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ نے لا پاس کیا ہوا ہے اینٹی ہراسمنٹ لا, اس کو فالو کرتے ہوئے جا کے رپورٹ درج کرائیں, تاکہ جو باقی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, جن کو ان کی کلیمز دیکھ کر حوصلہ ہوا ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں, بے شمار لڑکیاں جو کالج اسکول جاتی ہیں, تو ان کو بھی ایک طرح کا حوصلہ ہوگا.
شاہد محمود لنگڑیال ایڈوکیٹ ٹریول پی ڈی سے بات کر رہا ہوں. کہ پاکستان میں آلریڈی جو ہراسمنٹ سے متعلقہ لاز ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہراسمنٹ سے متعلقہ جو ایجنسیز کام کرتی ہیں, جب ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ ٹیک اپ کرتی ہیں تو اس کو اتنے مخلص طریقے سے یا سیریس طریقے سے اس کو نہیں لیتی. تو جو بندہ ہراسمنٹ کی شکایت لے کے جاتا ہے وہ اس شکایت سے زیادہ ہراس ہو جاتا ہے اس ساری پروسیس میں. اسی حوالے سے جو آج کل ٹی وی پہ ایک ہاٹ ایشو ہے مشا شفیع صاحبہ کا اور ایک اور اداکار ہیں ان کا, کہ اگر کوئی ایسا ایکٹ ہوا ہے تو آپ اس جگہ جانا ہے جہاں پہ کسی نے کاروائی کرنی ہے. سوشل میڈیا نے میرے لیے کوئی کاروائی نہیں کرنی.
صبح سن سے ایک سامع پاکستانی حکومت کی تعلیم پر توجہ مرکوز کرواتے ہوئے کیا پیغام بھیج رہے ہیں, سنیے.
میں عطاولہ بات کر رہا ہوں کن خاص سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے علاقے میں تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہے پاکستان کی حکومت. ہمارے علاقے میں نہ کوئی دیہات میں کوئی سکول ہے لڑکیوں کا اور نہ لڑکوں کا, اور نہ شہر میں کوئی کالج وغیرہ ہے. ہم غریب کو کے اوپر بھی کوئی توجہ دینے چاہیے. حکومت سے یہ میری پیغام ہے کہ تعلیم ترقی کے لیے آتا ہے, اور تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے علاقے میں کچھ سکول اور کچھ ٹیچر کا انتظام حکومت کو کرنا چاہیے.
یہ تو تھے عطاولہ. اور صبح پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ناراض ایک سامع گلہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, سنیے.
تو محمد نادر خوسا بات کروں ضلع راجن پور سے. میرا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا یہ سوال ہے کہ ہم ٹھیکیداروں کو کسان پہ کیا کس کے حوالے سے موبائل کیوں نہیں دیے گئے جو مالک ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں.
آئیے اب بی بی سی اردو سے پوچھے گئے سوالات کی جانب آتے ہیں, اور یہ پہلا سوال تو صبح پنجاب سے ہے.
میں عادل حسین پلروان سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے جو فیس بک پہ آتے ہیں نا پکچر, تو اس میں وہ تفصیلات نہیں اس کی کھلتی, سیکورٹی ایرر لکھا ہوا آ جاتا ہے.
تو جناب, کیونکہ سوال فیس بک سے متعلق ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس بی بی سی اردو سوشل میڈیا کے ایڈیٹر طاہر عمران موجود ہیں. جی طاہر.
عادل حسین صاحب, آپ کے میسج کا شکریہ. مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کا جو براؤزر ہے اس کے اندر کوئی سیٹنگز ایسی ہیں جس کی وجہ سے بی بی سی اردو کا جو پیج ہے وہ نہیں کھلتا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ جو فیس بک کے اوپر بی بی سی اردو کے فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ لنک کھول کے ہماری ویب سائٹ پہ آتا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ آ کر آپ وہ خبر پڑھ سکتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی ایسا آپ کے براؤزر کے اندر ہے, براؤزر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ انسٹال کر کے دیکھیں. اور دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ کو سبسکرائب کر لیں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر جہاں سوشل میڈیا کے آئیکنز لگے ہوئے ہیں اس کے نیچے آر ایس ایس فیڈ لگی ہوئی ہے, آر ایس ایس فیڈ کو آپ سبسکرائب کریں گے تو جو بھی خبر ہم پبلش کریں گے ویب سائٹ کے اوپر وہ آپ تک پہنچ سکتی ہے. تو ان دونوں کو اگر آپ کو ان دونوں سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بی بی سی اردو کے فیس بک پیج کے اوپر میسج کریں تو میں آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا.
اور یہ بی بی سی اردو سے پوچھا گیا اگلا سوال.
سیرو بات کر رہا ہوں شہر روجان سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ووٹ الیکشن کے کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے ہمیں معلوم ہی پتہ چل جائے. 2018 چار ماہ مہینہ لگ گیا, پتہ نہیں اب کب ہوں گے ہمیں, آپ بتا دیں گے صبر احمد.
جناب ابھی تک تو کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا لیکن قیاس آرائیاں چل رہی ہیں اور وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ جولائی میں الیکشن ہوں گے. اس کے ساتھ ہی صبا رحمت کو دیجیے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1119.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب ایک بار پھر رخ کرتے ہیں انڈیا کا. انڈیا کے سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری کے سوال پر عدالت کے سب سے سینئر ججوں اور حکومت کے درمیان اختلافات ایک مرتبہ پھر سامنے آئے ہیں. ججوں کی تقرری کرنے والے کولیجیم نے دو نام منظوری کے لیے حکومت کو بھیجے تھے لیکن حکومت نے کولیجیم سے کہا ہے کہ وہ ان دو میں سے ایک نام پر نظر ثانی کریں. حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت عدالت عظمیٰ میں اپنے پسند کے ججز لانے کی کوشش کر رہی ہے. دلی سے سہیل حلیم.
انڈیا کی سپریم کورٹ جنوری سے تنازعات اور بحران کا شکار ہے جب عدالت کے چار سب سے سینئر ججوں نے ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کر کے چیف جسٹس دیپک مشرا کے خلاف ایک طرح سے بغاوت کا پرچم بلند کیا تھا. ان کا الزام تھا کہ چیف جسٹس حساس مقدمات اپنی پسندیدہ بینچوں کو الاٹ کرتے ہیں اور اشارہ یہ تھا کہ ایسا حکومت کی ایما پر کیا جا رہا ہے. اسی مہینے حزب اختلاف کی جماعتوں نے چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے ایک تحریک نائب صدر کو پیش کی تھی جسے انہوں نے مسترد کر دیا ہے. حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. تازہ ترین مہازارائی اتراکھنڈ کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ایم جوزف کے نام پر ہے. عدالت عظمیٰ میں ججوں کی تقرری سب سے سینئر ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی کی سفارش پر ہوتی ہے جسے کولیجیم کہتے ہیں. کولیجیم نے جنوری میں دو ججوں کی تقرری کے لیے حکومت سے سفارش کی تھی لیکن حکومت نے صرف ایک خاتون اندو ملہوترا کے نام پر رضامندی ظاہر کی ہے اور کولیجیم سے کہا ہے کہ وہ جسٹس جوزف کے نام پر نظر ثانی کرے کیونکہ مختلف ہائی کورٹس میں ان سے زیادہ سینئر جج موجود ہیں. اس کے علاوہ حکومت کا کہنا ہے کہ کیرالا سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں ایک جج موجود ہیں. کانگریس پارٹی کے لیڈر اور سینئر وکیل کپل سبل کے مطابق حکومت اپنی پسند کے جج سپریم کورٹ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے جس سے نہ صرف عدلیہ کی آزادی بلکہ جمہوریت کو بھی خطرہ ہے.
اور یہی آروپ ہم لگا رہے تھے کیندر سرکار پہ کہ وہ کیول وہی ججز چاہتی ہیں ہماری کیندر سرکار جن پہ ان کی سہمتی ہو. قانون کہتا ہے کہ جو کولیجیم چاہتا ہے وہی اپوائنٹ ہوگا, یہ سرکار چاہتی ہے کولیجیم جو بھی کہے ریکمینڈیشن ہم اس کو نظر انداز کریں گے, ہم اس کو پینڈنگ رکھیں گے, ہماری پسند کا نہیں ہوگا تو ہم اس کو اپوائنٹ نہیں کریں گے.
حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت جسٹس جوزف کے نام کی اس لیے مخالفت کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے اتراکھنڈ کی ریاستی اسمبلی تحلیل کیے جانے سے متعلق مقدمے میں حکومت کے خلاف فیصلہ سنایا تھا. لیکن جواب میں وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے معاملے میں خود کانگریس کا دامن داغدار ہے.
کانگریس کو کوئی ادھیکار نہیں ہے نیائے پالیکا کی گریما کے بارے میں سوال اٹھانے کا اور ہم سے سوال پوچھنے کا. کانگریس پارٹی کا پورا اتہاس نیائے پالیکا کی گریما کو ایک پرکار سے کمزور کرنے کا رہا ہے.
سپریم کورٹ کے اندر شدید اختلافات ہیں. کولیجیم کے پاس اب دو راستے ہیں, یا تو جسٹس جوزف کی جگہ کوئی اور نام بھیجے یا دوبارہ انہی کے نام کی سفارش کرے. اس صورت میں حکومت کو ان کی تقرری کی منظوری دینا ہوگی لیکن اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اب انڈیا سے واپس رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایران سے متصل سرحدی شہر تافتان میں زیرو پوائنٹ کی بندش کے خلاف شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال چل رہی ہے۔ تافتان سے زیرو پوائنٹ گزشتہ 3 ماہ سے بند ہے۔ زیرو پوائنٹ کی بندش کے باعث تافتان سمیت آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کا کاروبار اور معاش بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ضلع چاغی میں پاکستان اور ایران کے سرحد پر واقع تافتان شہر میں ہڑتال کی کال مقامی تاجروں نے دی تھی۔ ہڑتال کی کال سرحدی علاقے سے زیرو پوائنٹ کی بندش کے خلاف دی گئی تھی۔ ہڑتال کے باعث شہر میں تمام دکانیں بند رہیں، جبکہ تاجروں اور روزانہ کی بنیاد پر محنت مزدوری کرنے والے افراد نے احتجاج بھی کیا۔ احتجاج کرنے والے افراد نے سرحد کو جانے والی شاہراہ پر ٹائر جلانے کے علاوہ رکاوٹیں بھی کڑی کی۔ ان رکاوٹوں کے باعث پاکستانی علاقے میں کنٹینروں اور آئل ٹینکروں کی طویل قطار لگ گئی۔ ڈپٹی کمشنر چاغی قادر بخش پرکانی نے فون پر بتایا کہ تافتان سے زیرو پوائنٹ گزشتہ 3 ماہ سے بند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیرو پوائنٹ پاکستانی حکام کی وجہ سے نہیں بلکہ ایرانی حکام کے فیصلے کے تحت بند ہے۔ ہڑتال کے دوران نہ صرف سرحد کو جانے والی شاہراہ پر ریلی بھی نکالی گئی، شرکا نعرے بازی کرتے رہے۔ صنعتیں نہ ہونے اور معاش کے دیگر ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے نہ صرف تافتان شہر بلکہ ضلع چاغی اور اس سے متصل نوشکی کے ضلع کے لوگوں کے کاروبار کا انحصار ایران اور پاکستان کے درمیان زیرو پوائنٹ سے ہونے والی تجارت پر ہے۔ مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ زیرو پوائنٹ بند ہونے سے نہ صرف تافتان سمیت دونوں اضلاع میں کاروبار بری طرح سے متاثر ہوا ہے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر محنت مزدوری کرنے والے سینکڑوں لوگ بھی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ زیرو پوائنٹ کو کھولنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ جمعرات کو بھی اسسٹنٹ کمشنر تافتان نے ایرانی حکام سے زیرو پوائنٹ کو کھولنے کے لیے مذاکرات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکام نے زیرو پوائنٹ کو کھولنے کی یقین دہانی تو کرائی ہے لیکن اس کے لیے کوئی تاریخ نہیں بتائی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ڈیجیٹل دنیا کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کو آمد و رفت کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنی کریم کی ایپ ہیک ہونے کے بعد ایک بحث چھڑ گئی ہے اور اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے قانون بنایا جائے۔ کراچی سے ہماری نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ۔
جدید ٹیکسی سروس کریم کا اپنے صارفین کو 3 مہینے پہلے ہونے والی سسٹم ہیکنگ کے بارے میں آگاہ کرنے کے طریقہ کار سے بہت سے صارفین اور ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والے اداروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جہاں کچھ لوگوں نے کریم کے سامنے آ کر اپنے صارفین کو آگاہ کرنے کو سراہا، وہیں زیادہ تر نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ معلومات لوگوں تک پہنچانے کے لیے 3 مہینے کا عرصہ کیوں لگا۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر شہزاد احمد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر بات صرف کریم ایپ کی نہیں بلکہ ان سب کمپنیوں کی ہے جن کے پاس صارفین کا ڈیٹا تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کے استعمال اور اس کو بیچے جانے کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے۔
کچھ لاز ایسے انیبل کر دیے جائیں گے پاکستان میں، جب کوئی ایپ فنکشن کرے گی تو وہ یہ ڈیٹا اس سے آگے نہیں جائے گی، کیونکہ اس میں پھر پرائیویسی کا بریچ ہوگا، اس میں وائلیشن ہو سکتی ہے اور اس کی کوئی حدود و قیود مقرر کر دی جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی قوانین نہیں ہے، قوانین ہیں سائبر کرائم جیسے، تو وہ صرف لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں، وہ لوگوں کی بہتری کے لیے تو استعمال ہونے سے رہے۔
23 اپریل کو کریم کی طرف سے آنے والی ای میل کے مطابق ان کی ایپ 14 جنوری کو ہیک ہوئی تھی، جس میں صارفین سمیت کریم کے کپتانوں کا ذاتی ڈیٹا یعنی موبائل نمبر، گھر کا پتہ، کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات اور آنے جانے کی معلومات موجود تھیں۔ اس کا حل بتاتے ہوئے کریم نے صارفین کو پاس ورڈ بدلنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت سبھی صارفین اور کپتانوں کا انحصار اس ای میل پر ہے جو کریم نے مشترکہ طور پر سب کو بھیجی تھی۔ اس میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی سے منسلک صدف خان کے مطابق کچھ ذمہ داری ایپ استعمال کرنے والوں پر ڈال دی گئی ہے۔
اس کے اندر کچھ ریسپانسبلٹی کنزیومرز پہ بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فار ایگزامپل دے سجیسٹ کہ آپ اپنا پاسورڈ اسٹرانگ کر لیں۔ حالانکہ جو ایکسیس ہوا، جو ڈیٹا بریچ ہوا ہے، وہ پاسورڈ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، وہ کریم کے اپنے جو ڈیٹا بیس ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ کسی پاکستانی کارپوریشن میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہو اور صارفین کو بر وقت آگاہ نہ کیا گیا ہو۔
پہلے ٹیلینور کا امپلائیز کی بھی سیکیورٹی بریچ ہوئی تھی اور ان کا ڈیٹا بیس بریچ ہوا تھا. ہاویور کریم نے جتنا بارڈر کیا ٹیلینور نے اتنا بارڈر بھی نہیں کیا بتانا. ان کی ریزن یہ ہے کہ جو لائبلٹیز ہیں لیگل لائبلٹیز اس طرح کی کارپوریشنز پہ جو کنزیومرز کا ڈیٹا ہولڈ کرتی ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے پاکستان میں.
کریم کی ای میل تمام صارفین کے پاس جانے کے باوجود بہت سے لوگوں کو خاص کر کے خواتین کو اس بارے میں نہیں پتا تھا. وومن ایڈوانسمنٹ ہب کی کو فاؤنڈر عائشہ سروری نے کہا کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ خواتین کی معلومات عام ہونے کا ہوتا ہے.
فار ایگزامپل ان خواتین کے اسٹاکرز ہیں یا ان کی جو فیانسیز ہیں اور یو نو فرام پیٹریارکی پرسپیکٹیو یہ بہت ڈینجرس ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو ڈیٹا بریچ ہے سائبر کرائم ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پیٹریارکی جو ہے عورتوں کو ایکسٹریملی والنریبل کر لیتی ہے ٹو اندر سیٹ آف کرائم جس کو ہم آنر کرائمز کہتے ہیں. تو میرے پرسپیکٹو سے آئی تھنک یہ زیادہ بڑا ایشو ہے.
اس بارے میں بات کرنے کے لیے کریم کے نمائندوں سے متعدد بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ان کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا. سحر بلوچ، بی بی سی، کراچی.
پاکستان میں مذہبی اقلیتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ انہیں کئی معاملات میں تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شادی بیاہ کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ موت اور آخری رسومات کے معاملات پر بھی اقلیتیں خود کو درپیش مشکلات کا ذکر کرتی رہتی ہیں. مثلاً اقلیتیں آخری رسومات کے لیے مخصوص مقامات نہ ہونے کی بھی شکایت کرتی ہیں. لیکن ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ایسا قبرستان بھی ملا جس کے دروازے ہر مذہب کے پیروکار کے لیے کھلے ہیں. سنیے عزیز اللہ خان کی یہ رپورٹ.
من کا بھوگ لگے سنت کرے سیوا جے گنیش جے گنیش جے گنیش دیوا ماتا تیری.
اللہ پاک نے ہمیں جینے کا تو حق دیا ہے, اس ملک میں بھی جینے کا ہمیں حق ملا, لیکن آج تک ہمیں مرنے کا حق نہیں ملا. کشور کمار نے نام ہے جی, سب کا امپیئر چکا کے پی کے اسمبلی کا جی, اور ضلع ڈیرہ خان سے میرا تعلق ہے, ہندو کمیونٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں جی.
بولو بوشنکر جی مہاراج کی جے.
بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دھرم ہے, ہمارا جو مذہب ہے, اس کے مطابق جب ہماری کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم اس کا سنسکار کر چتا جلاتے ہیں. لیکن بیڈ لک یہ 70 سال پاکستان بننے کو آ رہے ہیں, ہم نے بہت آواز اٹھائی لیکن آج تک ہمیں سنسکار کے لیے الگ سے شمشان گھاٹ نہیں دیا گیا. حالانکہ پارٹیشن کے بعد ہندو لوگ جہاں سے چلے گئے تھے مائگریٹ کر کے, جگہ ابھی تک بھی موجود ہیں. گورنمنٹ کو کہہ کے تھکے لیکن آج تک ہمیں نہیں ملا, جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مجبوری میں ہم دکھی دل کے ساتھ یہ سارے رسم کرنے کے بعد دفناتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہر بندے کی خواہش ہے, ہر بندے کا یہ مذہبی حق بھی ہے, رائٹ ہے, بنیادی رائٹ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا سنسکار کرے. ہمارے بزرگ ادھر بزرگ پڑے ہوئے لیکن ہم بہت مجبور ہیں. ادھر میری دادا جی کی قبر بھی ہے, دادی کی قبر ہے, میرے خاندان کی قبریں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس وقت کوہاٹ میں ایک جگہ شمشان گھاٹ کی, ابھی 3 سال پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ہم اس کو سنسکار کرنے کے لیے لے گئے تھے کوہاٹ سنسکار. اس کے لیے یقین آپ کریں گے کہ تقریباً 80,000 ایک دن میں آنے جانے کا صرف خرچہ ہو گیا. تو یہ میری کمیونٹی بہت سمجھ لو پیسی کمیونٹی, اتنا ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. رہی بات یہاں کی دفنانے کی, تو ہم اپنے مسلم بھائیوں کو بھی بہت مشکور ہیں, انہوں نے کبھی ہمیں ایسا فیل نہیں ہونے دیا کہ یہ آپ لوگوں کی جگہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیں پراپر جگہ دی ہے اور دفنانے بھی دیتے ہیں, چاہے وہ کرسچن ہے چاہے ہندو ہیں.
مرشد کا ہمیں فرمان ہے آج سے, دادا سے پہلے, کہ بھائی جہاں کسی کو منع نہیں کرنا. میرا نام ہے سید شوکت علی شاہ, تو جو آئے ہمارے کوئی بھی مانت نہیں ہے. اس میں سکھ پڑھے ہیں, ہندو پڑھے ہیں, عیسائی پڑھے ہیں, مسلمان پڑھے ہیں, لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ایسے بھی ہندو اس میں ہیں جو ہمارے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ یہ بم دھماکوں میں اور اس میں شہید بھی ہوئے ہیں. اس وقت بھی میرے اپنے خاندان کے 21 جوان, جس میں میرا ایک بیٹا اور باقی بھتیجے بھانجے, ان قاتلوں نے مارے ہیں, لیکن وہ بھی ساتھ پڑے ہیں اور وہ بھی اسی قبرستان میں پڑے ہیں اور وہ قاتل بھی اسی قبرستان میں پڑے ہیں.
ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ جگہ دے تاکہ ہم کم از کم, ہمیں یہ ہمارے بزرگوں یا ہمیں یہ یقین ہو کہ کل کوئی مرنا ہر انسان ہے, ہمیں یہ پتہ ہو کہ واقعی جی ہمارا اپنے مذہبی یا دھرم کے انوسار ہمارا سنسکار ہوگا. مذہب سے ہٹ کے مذہب تو آپ سے ہم نے کہا نا, مذہب تو ہمارا کہتا ہے کہ سنسکار کرنا, ریتی رواج کے مطابق کرنا سب کچھ. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پتنی مکتی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی.
ڈیرہ اسماعیل خان سے رپورٹ ہمیں بھیجی تھی عزیز اللہ خان نے. اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عمر آفریدی, پروڈیوسر تھیں امبر خیری, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں پامیلا ٹیلر اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے, لیکن آخر میں عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نادیا سلیمان سے.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے ملک کے وزیر خارجہ اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ آصف کو اقامہ رکھنے کے معاملے پر آئین کی شک 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل قرار دے دیا ہے. مالی سال 2017-18 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال اقتصادی ترقی کی شرح پاکستان میں 5.79% رہی, جو گزشتہ 13 سال میں سب سے زیادہ ہے. انڈیا میں ایک اسکول بس اور ٹرین میں ہونے والے تصادم کے نتیجے میں کم از کم 13 بچے ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان کے صوبے لوگر کے ڈپٹی گورنر ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ انہیں تاحال حتمی یقین نہیں ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ ان کی طے شدہ ملاقات ہوگی یا نہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.